أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عما بعد فمن وصية لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم میں آؤنا درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر مولا کی آخری مکتوب وصیت کے یہ الفاظ بہرحال اس اعتبار سے ایک مومن کے لیے بہت ہی کارآمد ہو سکتے ہیں کہ مومن یہ احساس کرے کہ میرے مولا جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خداوند متعال کی اطاعت اور اس کے احکامات کی پیروی میں گزارا ہے جس نے حتمی مرتبہ کے بعد پروردگار متعال کی ذات کو کائنات میں رہنے والے ہر فرد سے بہتر جانا ہے وہ میرا مولا و آقا وقت آخر اپنے چاہنے والے کے لیے ان پیغامات کو بھیج رہا ہے بس اگر ظاہر میں چاہنے والے کو یہ پیغامات عام لگے تو اسے اپنے فکر کے دریچے کو کھولنا پڑے گا اور اسے یہ احساس کرنا پڑے گا کہ شاید ان ناموں سے اور ان احکامات سے میرے کانوں نے بہت زیادہ ان سے اختیار کر لیا ہے لیکن یہ اعمال اور یہ عبادتیں میری زندگی میں اور میرے کردار میں نظر نہیں آ رہی ہیں یہی سبب ہے کہ زندگی بھر جن امور کا تذکرہ کیا ان میں سے خاص چند امور کا تذکرہ میرا مولا وقت آخر فرما رہا ہے اے میرے بچوں حسن و حسین تقوی الہی اختیار کرو دنیا جس قدر بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے تمہاری طالب رہے تم نے کبھی بھی دنیا کی پرستش اور دنیا طلبی اپنے اندر پیدا نہیں کرنی ہے یہ تقریباً وہ الفاظ ہیں کہ جو انسان بارہا سنتا ہے لیکن اتنا جان لے کہ یہی وہ اساس ہے اور اتنی اہمیت کے حامل امور ہیں کہ مولا وقت آخر بھی انہی کو پیش کر رہا ہے گزشتہ دو گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا گیا کہ انسان کی سعادت پروردگار متعال کی نسبت سے تقویٰ اور پرہیزگاری کے اختیار کرنے میں ہے اور وہ دوسری شے کہ جو مولا نے تقویٰ الہی کے بعد ذکر کی ہے اس کا
خاص رابطہ تقوی الہی کے ساتھ ہے, اور وہ اس طرح سے کہ انسان کے دل میں یا تقوی الہی آ سکتا ہے, یا دنیا کی محبت آ سکتی ہے, یا خدا کی محبت آ سکتی ہے, اہل بیت کی محبت آ سکتی ہے. جو انسان کو خدا بند مطالع کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں, یا دنیا کی محبت آ سکتی ہے. لہذا فوراً امام نے اس چیز کی جانب متوجہ کیا کہ دیکھو اللہ کی پرہیزگاری تم اس وقت تک اختیار کر نہیں سکتے جب تک دنیا طلبی تمہارے اندر سے نہ نکل جائے, جب تک کہ دنیا پرستش کا مرض اور یہ مہلک مرض اس سے تمہارے دل اور تمہارے قلوب پاک و پاکیزہ نہ ہو جائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آج اس بات کو پیش کرنے چلا ہوں کہ کیسے ایک انسان مومن اپنی روح کا تجزیہ کرے اور اس بات کو جانے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت کا کیا لیول ہے, کیا رتبہ ہے, اور آیا یہ دنیا کی محبت وہ محبت ہے کہ جس کی مدح کی گئی ہے, یا وہ محبت ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے. اس لیے کہ دو طریقے سے انسان دنیا سے محبت کرتا ہے, ایک محبت قابل مدح اور ستائش ہے اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے جس کے ذریعے سے انسان آخرت بنا رہا ہے, لیکن ایک وہ محبت ہے کہ جو انسان کی آنکھوں کو نابینا کرنے والی محبت ہے. یہ والی محبت اگر کر رہا ہے خدا نہ خواستہ تو یہ قابل مذمت ہے, انسان کی زندگی کی بربادی کا باعث بننے والا ہے. لہذا اگر انسان یہ جاننا چاہے کہ میرے دل میں اور میرے قلب میں پروردگار متعال کی محبت کا کیا لیول اور معیار ہے, کس قدر میں خداوند متعال کی ذات کی نسبت سے متقی اور پرہیزگار ہوں, اور دنیا کی محبت, وہ جو دنیا کی مذموم محبت ہے جو کہ خدا کی محبت سے ٹکراتی ہے, ایک مرتبہ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے آخرت کو آباد کرے, یہ دنیا سے محبت نہیں ہے, یہ آخرت کی محبت ہے, یہ دنیا سے محبت نہیں ہے. تو کسی نے معصوم سے کہا مولا میں اس طرح سے کمانا چاہتا ہوں, اس طرح سے کام کاج کرنا چاہتا ہوں, کہا اس سے کیا کرو گے, کہا اس سے اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق میں توسعہ لاؤں گا, حج و زیارت پہ جاؤں گا, صلہ رحمی کروں گا. کہا یہ دنیا نہیں ہے, یہ نہ آخرت ہے. اگر دنیا کو اس طریقے کے مطابق تم استعمال کرو جس طریقے کے مطابق اہل بیت نے چاہا ہے, یہ دنیا نہیں ہے. لیکن یہاں پر جس دنیا کی بات اور تذکرہ میرا مولا فرما رہا ہے وہ کون سی دنیا ہے, جو اہل بیت کی محبت کے معنی اور رکاوٹ ہے. لہذا فرمایا اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو, اور کبھی بھی دنیا کی اسیری کی کیفیت تمہارے دل میں پیدا نہ ہونے پائے. یہ دنیا کس قدر تمہارے دروازے کو کھٹکھٹائے کبھی بھی تم نے اس دنیا کی جانب رخ نہیں کرنا ہے. یاد رکھو یہ دنیا اتنی خطرناک ہے کہ اگر تھوڑی سی للچائی ہوئی نگاہوں سے تم نے اس دنیا کی جانب دیکھا یہ تمہارے دل میں بسیرا کر لے گی, اور خداوند متعال اہل بیت کی محبت اس قلب اور دل سے باہر چلی جائے گی. درود بھیج دیجیے محمد وال محمد پر. بہرحال معصوم کی روایت سے درود بھیج دیجیے محمد وال. امام نے اپنی اس وصیت نامے میں بیان کر دی, ایک علامت تو خود امام نے اس وصیت نامے میں بیان کر دی ہے, بقیہ کچھ علامتیں دیگر جگہوں پر بھی موجود ہیں. دیکھیں آج دامن وقت میں میرے پاس کتنی گنجائش رہتی ہے, اس اعتبار سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ علامتیں آپ کے سامنے روشن کی جائیں کہ جس سے ہم یہ جانیں کہ ہمارے اس دل میں اللہ کی محبت کا, اہل بیت کی محبت کا لیول اور درجہ, اور دنیا کی محبت کا لیول اور درجہ کیسا ہے. دیکھیں پھر عرض کر دوں, اب جو میں بات کرنے چلا ہوں یہاں پر ہماری دنیا سے مراد کون سی دنیا ہے جو اہل بیت کی محبت کے مقابلے میں, اللہ کی محبت کے مقابلے میں 100% میں سے اگر یہ 30% ہے تو وہ 70% ہے, اگر یہ 70% ہے وہ 30% ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی 70% ہو وہاں سے بھی 70% ہو, نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر اس کا لیول ہائی ہے تو حتماً اس کا لیول گرا ہوا ہوگا. اب ہم اس دنیا کا تذکرہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جناب. اس کو جاننے کے لیے پہلی علامت کہ جس کا تذکرہ خود امام معصوم اس مقام پر اپنے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا ذُوِيَانْكُمَا, اے میرے بچوں, اے حسن حسین, دنیا کی کوئی شے بھی اگر تم سے رخصت ہو جائے, تم سے لے لی جائے, تو تم نے کسی قسم کے غم, کسی قسم کی پریشانی, کسی قسم کے اندوہ کا اظہار نہیں کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ اظہار نہیں کرنا ہے, واقعا تمہیں کسی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کا افسوس نہیں ہونا چاہیے اس دنیا کے چلے جانے پر, توجہ کا طالب ہے. اور یہ وہ اتنی عظیم علامت ہے کہ جسے خود مولا دوسرے مقام پر واضح کر کے بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہو تو دنیا کی بے رغبتی کو پروردگار متعال نے قرآن میں دو کلمات میں کچھ اس طرح سے پرو دیا ہے, کچھ اس طرح سے بیان کر دیا ہے کہ پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے, لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی بما آتاکم, لیکن لا تأسوا علی ما آتاکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وہی مولا کا جو جملہ تھا دوسری جگہ سے مولا ہی نے اسی جملے کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے کہ در حقیقت دنیا کی بے رغبتی کے معیارات کو اگر اپنے دل و قلب میں جاننا چاہتے ہو تو یوں دیکھو کہ یہ دنیا کی جتنی اشیاء کہ جن کی تمہارے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نسبت پائی جاتی ہے اس کے چلے جانے پر تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اور اس کے مل جانے پر تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر اس کے چلے جانے پر تمہیں کوئی غم نہ ہو اور اس کے مل جانے پر کسی قسم کی خوشی نہ ہو, سمجھ جاؤ تم متقی ہو, سمجھ جاؤ دنیا پرستی کے مرض سے دور ہو. لیکن اگر خدا نخواستہ اس دنیا کے ملنے پر خوش ہو رہے ہو, اس دنیا کے چلے جانے پر افسردہ ہو رہے ہو, سمجھ جاؤ کہ دنیا پرستش کا مرض مہلک تمہارے دل میں موجود ہے. جتنا اس کا لمحہ, جتنا اس کا مرتبہ ہے, اتنی اللہ کی محبت کم ہے, اتنی اہل بیت کی محبت کم ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. اب آپ آگے بڑھ کر سوال کیجئے, مولا توجہ کا طالب رہوں گا, مولا دنیا میں ہم آئے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا کی جو چیز مل جائے خوشی نہیں بناؤ, اچھا بھائی چلی جائے افسردگی نہیں پیدا کرو. تو مولا کچھ تھوڑا سا سمجھا بھی دیں, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گاڑی ہم نے خریدی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی خریدنے کے بعد تفر لا تفرح خوش نہیں ہو جاؤ گاڑی کو دیکھ کر. اچھا گھر ہم نے خریدا, آپ کہہ رہے ہیں خوش نہیں ہو جاؤ. تو یا مولا سے نہیں کہیں گے تو آپ مولانا صاحب سے کہیں گے, مولانا صاحب کچھ تھوڑی بہت ہی خوشیاں رہ گئی ہیں اس پراشوب ماحول میں, غم اور ٹینشن سے بھرا ہوا یہ جہاں, اور اس میں جو تھوڑی بہت خوشیاں رہ گئی وہ بھی آپ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے چھیننا نہیں چاہتا ہوں انسان گرامی, میں کلام امام ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام معصوم فرماتے ہیں اگر اپنے دل میں موجود اس کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس میں کتنا خدا ہے, کتنی دنیا مذموم ہے, بارہا تکرار کر رہا ہوں, کتنی وہ دنیا ہے جو خدا سے اہل بیت کے مقابلے میں, یہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس دنیا کے ملنے پر تمہارا کیا ریئیکشن ہے, اس دنیا کے جانے پر تمہارا کیا ریئیکشن ہے. اور اگر چاہتے ہو اس مرض سے اپنے آپ کو نجات دلانا, یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں دنیا کی محبت سے میرا دل خالی ہے, تو یہ کیفیت اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کر دو کہ دنیا کے ملنے پر کسی قسم کی خوشی نہیں ہونی چاہیے, دنیا کے چلے جانے پر کسی قسم کا افسوس نہیں ہونا چاہیے. اب اگر آپ سوال کریں گے مولا اس کی وجہ بھی تو بیان کر دے, اب اس کی وجہ قرآن کریم کی ایک آیت جو اس آیت کریمہ سے پہلے, اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اگر تھوڑا سا موقع ملے تو گھر جا کے قرآن مجید میں بھی دیکھ لیجیے گا, بہتر سمجھ میں آئے گا اور کسی حد تک آپ کے دلوں کو تقویت اور اطمینان بھی حاصل ہوگا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ, سوال کیا ہے؟ ملنے پر خوشی نہ مناؤ کیوں, چلے جانے پر افسردہ نہ ہو کیوں, کیوں ہمارا سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ گولی ہے یہ کھاؤ گے مرض صحیح ہو جائے گا, پریشانی ختم ہو جائے گی, سب دنیا تمہارے دلوں سے نکل جائے گی, لیکن یہ گولی ہمیں بہت کڑوی محسوس ہو رہی ہے. کیوں کر ہم دنیا سے کے ملنے پر خوش نہ ہوں, کیوں کر اس کے چلے جانے پر افسردہ نہ ہوں. اب اس کا جواب قرآن مجید کی آیت دے رہی ہے, سورہ مبارکہ حدیث قرآن کریم کا 57 اردو میں کیا بنے گا میں بھول گیا, 57 قرآن کریم کا یہ سورہ ہے, آیت کا شمارہ ہے 22 اور 23, آیت کا شمارہ ہے 22 اور 23 کی آیت وہی ہے کہ جو میں نے پہلے پڑھی, اب 22 کی آیت سنیے. ما اصابا, پروردگار بندوں سے خطاب کر رہا ہے, ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. تھوڑی سی توجہ کریں گے بات اچھی طرح سے آپ کے خدمت میں پہنچ جائے گی. کیا سوال ہے ہمارے ذہنوں میں, کیوں کر دنیا کے ملنے پر خوشی اور جانے پر غم ہم نہ منائیں؟ جواب یہ ہے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے میرے بندو سنو, ما اصاب من مصیبت فی الارض, زمین پر نازل ہونے والی کوئی مصیبت نہیں ہے. زمین پر نازل ہونے والی مصیبت ہے زلزلہ, سیلاب اور جو زمین سے متعلقہ جتنی پریشانی ہے, زمین پر نازل ہونے والی کوئی مصیبت, ولا فی انفسکم, اور جو تم ایسی مصیبتیں دیکھتے ہو جن کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے, بیماری, موت, دیگر پریشانیاں, بینک کرپٹ ہو گئے, پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے, خلاصہ بہت جو پریشانیاں, جتنی بھی یہ پریشانیاں ہیں, ما اصاب من مصیبت, خواہ اس کا تعلق زمین سے ہو, خواہ اس کا تعلق تمہارے اپنے نفوس سے ہو, یہ کوئی بھی مصیبت نہیں ہے, الا فی کتاب من قبل ان نبرہا, قبل اس کے کہ یہ مصیبت تم پر نازل ہوتی ایک کتاب میں اس مصیبت کو درج کر دیا گیا ہے. توجہ کا طالب ہوں, لوح محفوظ میں یہ لکھی جا چکی ہے کہ فلاں صاحب پر فلاں مصیبت آنے والی ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہ، قبل اس کے کہ یہ ماجرا وقوع پذیر ہو، اس مصیبت کو تم خارج میں دیکھو، اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ پر اس کام کی بجاوری بہت آسان ہے، بہت ہی سہل ہے. اور خداوند متعال نے اب جب کہ لکھ دیا ہے وہاں پر کہ کسے کیا ملنے والا ہے، توجہ کا طالب ہوں، اب جب کہ پروردگار متعال نے لکھ دیا ہے کہ کسے کیا ملنے والا ہے اور کسے کیا کچھ چلے جانے والا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اب اس لکھے ہوئے کے بعد کہ جسے کوئی نہیں مٹا سکتا، جب تمہیں ملے تو اس پر خوشی نہ مناؤ، تم سے چلا جائے تو اس پر غمگین اور افسردہ نہ ہو جاؤ. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو بات اور مشکل ہو گئی، ہم نے پوچھا خوشی کیوں نہیں منایا، غم کیوں نہیں منایا. آپ کہنے لگے بھائی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ کا لکھا ہوا کوئی مٹا نہیں سکتا اور اللہ کا لکھا ہوا حتماً عملی ہو کر رہے گا، لہذا تمہیں خوشی منانے سے کیا فائدہ، غم منانے سے کیا فائدہ. یہاں پر ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. دیکھیں یہاں تک کی بات پتہ نہیں کس حد تک آپ کے لیے واضح ہوئی. جب خدا کی پاس یہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ شے ملنی ہے، جب خدا کے پاس یہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ شے تمہارے پاس سے چھن جانی ہے، تمہاری افسردگی کا اور تمہاری خوشی کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ لہذا یہ سوچ کر مطمئن ہو جاؤ کہ یہ لکھا ہوا تھا جو میرے حق میں ہو گیا ہے. اب یہاں پر آپ کی توجہ کو اپنی جانب مبذول رکھنے کے لیے اس مقدمے کو سنیے. یہ جتنی مصیبتیں جو اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جتنی نعمتیں جو ہمیں اس دنیا میں مل رہی ہوتی ہیں، آیا یہ ساری کی ساری پہلے سے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کو یہ ملے گا، فلاں صاحب سے یہ چھن جائے گا؟ بس لہٰذا تم خاموش رہو، تمہاری مجبوری ہے، لکھ دیا گیا. آیا ایسا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں. مصیبتوں کی دو قسمیں، مصیبتوں کی دو قسمیں. ایک مصیبت ایسی ہے جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک مصیبت ایسی ہے کہ جس کا ہمارے عمل سے تعلق ہے. الفاظ تھوڑے اور بہتر کر دوں، دنیا میں ملنے والی بہت ساری نعمتیں اور دنیا میں نازل ہونے والی انسانوں پر مصیبتیں، نعمتیں اور مصیبتیں دونوں کو آپ کہیں گے صرف مصیبت کو لے کے چل رہے ہیں مولانا صاحب، نہیں نعمتوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں. نعمتیں اور مصیبتیں، یہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے اور ہم سے چھن رہا ہے، ان کی دو کیفیتیں ہیں، دو علتیں ہیں. یا تو اس وجہ سے ہمیں مل رہا ہے اور ہم سے چھن رہا ہے کہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یا اس وجہ سے ہمیں مل رہا ہے یا اس وجہ سے ہم سے چھن رہا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے کردار سے ہے، اس کا تعلق ہمارے اعمال سے. سورہ مبارکہ شورا، قرآن مجید کا 42 سورہ، آیت کا شمارہ ہے 30. رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے تمہارے اپنے وجہ سے، تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے. تو سورہ مبارکہ حدید کہہ رہا ہے جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے یہ در حقیقت لوہے محفوظ میں درج ہو گئی ہے. سورہ مبارکہ شورا کہہ رہا ہے جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے. قرآن کی آیتوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. در حقیقت ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ مصیبتوں کی اور نعمتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے کہ جس کا تعلق تمہارے عمل سے نہیں ہے، ایک وہ قسم ہے جس کا تعلق تمہارے عمل سے ہے. اگر ادھر کچھ تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے. اگر گھر میں بیٹھے رہو گے رزق نہیں ملے گا، اب یہاں پر تمہیں افسردہ ہونا چاہیے کہ کیوں کر مجھے رزق نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق تمہارے اپنے عمل سے ہے. اور محنت کرو گے تو رزق مل جائے گا، وہاں پر ممکن ہے تھوڑی بہت آپ خوشی بھی منا سکتے ہو. بس ہر وہ مصیبت کے جس کا تعلق انسان کے اپنے عمل سے ہے، وہاں پر کسی حد تک خوشی اور غم تھوڑا بہت انسان احساس کر سکتا ہے، لیکن اگر چاہتے ہو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنا تو بہت ساری مصیبتیں اور نعمتیں تمہاری زندگی میں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی تعلق تمہارے عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ پروردگار متعال نے اس دار کو دار فانی قرار دیا ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ دار دار امتحان ہے، کسی کو دے کر لیتا ہے پروردگار متعال امتحان، کسی سے لے کر پروردگار متعال امتحان لیتا ہے، اس کا تعلق تمہارے عمل سے نہیں ہے. یہی سبب ہے، مجھے نہیں معلوم اس روایت کو جب میں نے پڑھا انسان حیران ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ جو دوسری قسم کی مصیبت ہے مومن کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مومن کے لیے جو دوسری قسم کی مصیبت ہے بہت فائدہ مند ہے. کون سی مصیبت؟ کہ جس کا تعلق مومن کے عمل سے. اس لیے کہ پروردگار متعال اتنا مہربان ہے کہ کہتا ہے اے میرے بندے مومن، میں تجھے اپنی بارگاہ میں پاک و پاکیزگی کی کیفیت میں بلانا چاہتا ہوں. یہی سبب ہے کہ جب دیکھتا ہوں کہ تجھے چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ تو راہ راست پر ہے، تو دنیا میں تجھ پر مصیبتیں اس لیے نازل کرتا ہوں کہ یہ جو تیرے شکل و صورت پر، یہ جو تیرے دل و دماغ پر، یہ جو تیرے قلب میں گناہ کے مختلف دھبے ہیں، یہ دنیا ہی میں مٹ جائے، تو آخرت میں اس عالم میں میرے پاس آئے کہ بالکل پاک و پاکیزہ ہو. بالکل صاف ستھرا ہو. یہ جملے روایت کے ہیں, دیکھیں ان جملوں کو سنیے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. معصوم فرماتے ہیں جب پروردگار متعال کسی بندے کا اکرام کرنا چاہتا ہے, اب یہ خدا کے اکرام کا طریقہ ہے, خدا کے شرافت مند بنانے کا طریقہ ہے, جب کسی پر اکرام کرنا چاہتا ہے دوسری طرف سے دیکھتا ہے کہ یہ گناہوں میں بھی مبتلا ہے. بس یہ جو دوسری قسم کی مصیبت ہے, میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں لیکن آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دوسری قسم کی مصیبت ہے یہ مومن کے لیے فائدہ مند ہے. پروردگار متعال جو انسان کے عمل کی وجہ سے انسان پر مصیبت نازل کر رہا ہوتا ہے, معصوم فرماتے ہیں جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ایک طرف سے گناہوں میں دوسری طرف سے اپنا بھی ہے, تو اسے کبھی بیماری میں, اسے کبھی دنیاوی اعتبار سے رزق کی پریشانی میں, اور حتیٰ کہ جب دیکھتا ہے پھر بھی اس کے گناہ ختم نہیں ہوئے, تو موت کے وقت سختی کے ساتھ جان کنی کے عالم کے گزار کر پروردگار متعال اسے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. اور برعکس کافر پر اس قسم کی کسی مصیبت کو پروردگار متعال نازل نہیں کرتا, اگر دیکھتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں کچھ اچھائیاں ہیں, دنیا میں اسے بہتر ذرہ برابر پریشانی نہیں دے گا, کسی قسم کی دنیاوی اعتبار سے رزق میں تنگی نہیں رکھے گا, موت کا وقت اس کا سکون سے گزر جائے گا تاکہ اس کی ساری نیکیوں کا اجر اسے اسی دنیا میں مل جائے, اور جب قیامت میں آئے تو صرف اور صرف عذاب اور صرف اور صرف عقاب الہی کا شکار ہوگا. بس یہ دوسری قسم کی مصیبت مومن کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی مصیبتیں مجھ اور آپ پر نازل ہوتی ہیں اور جتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں, ایک کا تعلق ہمارے عمل سے, ایک کا تعلق عمل سے نہیں ہے آزمائش سے. یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں, اب مجھے نہیں لگتے کہ یہ جملے خود یزید کے ہوں گے, یزید کے دربار میں میرا چوتھا امام, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, اتنی مصیبتوں کے نزول کے بعد چوتھا امام, اتنی مصیبتوں کے نازل ہونے کے بعد اب پہنچا ہے دربار یزید میں, تو یزید آگے بڑھ کر امام کو ستانے کے لیے, جو یزید کی کیفیت نظر آتی ہے اس کے مطابق ہی یزید کا جملہ نہیں ہے, کسی نے سکھایا ہے, کہنے لگا معاذ اللہ سورہ مبارکہ شورا کی آیت کو امام کے سامنے پڑھنے لگا, کہنے لگا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت میں فبما کسبت ایدیکم, جو بھی ہم تو نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے. امام نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم نے قرآن کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے, مصیبت کی دو قسمیں ہیں, یہ مصیبت جو پروردگار متعال نے ہمارے حق میں نازل کی ہے اس کا کوئی تعلق ہمارے عمل اور کردار سے نہیں ہے, بلکہ یہ وہ مصیبت تھی پروردگار متعال کی جانب سے, یہ وہ امتحان تھا جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا تھا, لوح محفوظ میں اسے درج کر دیا گیا تھا تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. اسی سبب سے زینب سلام اللہ علیہا کی زبان پر جملے آئے, مارایت الا جمیلا, سوائے جمیل کے, سوائے خوبصورتی کے زینب کچھ نہیں دیکھ رہی ہے, اس لیے کہ یہ امتحان جو پروردگار متعال نے لوح محفوظ میں لکھا ہے, یہ امتحان انسان کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے, خدا کی بارگاہ سے پس نہیں کرتا ہے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. بس ہم عام انسانوں سے, اپنی بات کو تھوڑا سا سمیٹوں, ہم عام انسانوں سے جتنے امتحانات لیے جاتے ہیں, نہ لفظ بہتر کر دوں, جتنی مصیبتیں اور جتنی نعمتیں ہمارے لیے ہیں ان کی دو قسمیں, ایک کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے, ایک کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں ہے بلکہ آزمائش کی خاطر ہمیں دی جاتی ہے, ہم سے لی جاتی ہے. اچھا, جس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے, عرض کیا آپ کی خدمت میں, مومن کے لیے بہتر ہے اس مصیبت کا ہونا. بس اب آ جاؤں میں اپنی گفتگو کے ابتدائی حصے پر. بس جس کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں ہے, جو پروردگار متعال نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ تقریباً تمام معصومین علیہ السلام کے لیے جتنی مصیبتیں آتی ہیں اس کا تعلق اسی قسم اول سے ہے, کیونکہ ان کے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر خدا نخواستہ دوسری قسم کی مصیبت ان پر نازل ہو. بس اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیوں کر انسان اس مصیبت پر ذرہ برابر بھی غم کا اظہار نہ کرے, اور ملنے والی شے پر ذرہ برابر بھی جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہ کرے. جیسے کہ میں نے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں جواب دیا, یہاں پر خود مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک کلام کے ذریعے سے اس جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سوچئے کتنے پیارے جملے ہیں, امام کا لیٹر ہے ابن عباس کے نام, عبداللہ ابن عباس کے نام, اور واقعی انسان لوجیکلی بھی ایک بات انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ تو مصیبت میرے حق میں لکھ دی گئی ہے, یہ چیز تو مجھ سے چھن جانی ہے, جب چھن جانی ہے اور چھیننے والا بھی حکیم ہے تو پھر میں کیوں کر افسردہ ہوں, حتماً وہ میری بہتری چاہتا ہے اس لیے اس شے کو مجھ سے لے رہا ہے, اور اگر دے رہا ہے تو حکیم پروردگار دے رہا ہے, میرے عمل کی وجہ سے تو نہیں دے رہا ہے, خود اس نے انتخاب کیا ہے دیتے وقت, تو حتماً میرے اندر بہتری سمجھی ہوگی اس لیے دیا ہے, نہیں کہ یہ میرے لیے باعث افتخار ہے. بس جو پہلی قسم کی مصیبت ہے اسے دے کر پروردگار کسی کو معیوب نہیں کر رہا ہے, اور کسی کو نعمت دے کر, مجھے پہلی قسم کی نعمت ہے اسے دے کر پروردگار متعال کسی کو افتخار نہیں دے رہا ہے، دونوں سے امتحان لے رہا ہے. لہذا معصوم فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں، اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اب یہ سنیے، یہ جملے عبداللہ ابن عباس کو لے کے، ایک ایک جملہ کتنا قیمتی ہے. عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں، اما بعد، فإن المرء قد يسره درب ما لم يكن ليفوتا. کتنا یہ انسان کم معرفتی کا شکار ہے کہ ایسی چیز کے ملنے پر خوش ہو جاتا ہے جو چیز اسے ملنے والی تھی، جو اس سے کبھی نہیں چھننے والی تھی. اس لیے کہ پروردگار متعال نے اسے اس لیے دینا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو امتحان لے سکے، اور دوسری طرف ایک ایسی چیز کے چلے جانے پر افسردہ ہوتا ہے جو حتماً اس سے چلی جانی تھی، اس لیے کہ حکیم پروردگار نے یہ دیکھا تھا کہ اس چیز کے نہ ہونے سے میں اس کے امتحان لینا چاہتا ہوں. بس پہلے مرحلے میں خوشی بے فائدہ، دوسرے مرحلے میں غم. حسن سمجھ سے باہر ہے، کیوں غم منا رہا ہے؟ تو اپنے پروردگار سے جو رشتہ رکھتا ہے، تیرا پروردگار تو اس سے محبت کرتا ہے، اسی محبت ماں باپ کو لے لیجیے. ماں باپ بسا اوقات بچے کو دیتے ہیں، یہ خوش ہو جاتا ہے، بابا یہ آپ کو دینا ہی چاہتے تھے، اس کے ذریعے سے تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں. بسا اوقات اس سے لے لیتے ہیں، یہ غمگین ہو جاتا ہے، مجھ سے کیوں لے لیا؟ نہیں، اس میں تیری بہتری دیکھ رہے ہیں، اس لیے تجھ سے لے رہے ہیں. لہذا معصوم فرماتے ہیں، مومن دنیا میں ملنے والی کسی شے پر کہ جس کا تعلق اس کے عمل سے نہ ہو خوش نہیں ہوتا ہے، اور چھن جائے تو اس پر اسے افسوس نہیں ہوتا ہے. بہرحال اب آپ کے چہرے بھی مجھے یہی بیان کر رہے ہیں کہ میں تھوڑی سی گفتگو تھوڑا سا اور آسان کر دوں، ایک درود بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. وہ دنیا کے جس کا ملنا یقینی ہے، جس کو جتنا ملنا ہے نا، خداوند نے متعلق لکھ دیا ہے، جب جس کا ملنا یقینی ہے تو انسان کس بات کی خوشی منائے؟ جس کو زیادہ مل گیا وہ خوشی منا رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مل گیا. بابا یہ آپ کو کوئی تمغہ نہیں پہنایا جا رہا، آپ پہ امتحان لیا جا رہا ہے. جس کو کم ملا وہ افسردہ ہو جائے. بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ ملنے پر خوشی نہیں منانی ہے، چلے جانے پر افسردہ. مولانا صاحب ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. اچھا ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. یہ جو کیشیئر کی پوسٹ ہوتی ہے، یہ کیسی پوسٹ لگتی ہے آپ کو؟ بےچارے جو اس پوسٹ پر ہوتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، شام کو حساب دینا ہوتا ہے، ذرا برابر بھی تھوڑی سی کمی آ جائے تو اپنے جیب سے دینا پڑتا ہے. مجھے فقط اتنا بتا دو عزیزوں، جب کوئی آ کر ان کے پاس 1,00,000 روپے جمع کرواتا ہے، آیا یہ خوش ہو جاتے ہیں؟ بہت پیسہ ملتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد کوئی چیک جمع کروائے اور 1,00,000 روپے ان سے لے جائے، افسردہ ہو جاتے ہیں، ہمارا پیسہ چلا گیا. جمع کرواتے والا کتنا جمع کروا دیں، انہیں کسی قسم کی خوشی نہیں ہوتی. لے جانے والا کتنا لے جائے، انہیں کسی قسم کا، اس لیے کہ جو آ رہا ہے وہ بھی ان کا نہیں ہے، جو جا رہا ہے. یقین جانیے، ساری کی ساری دنیا ہمارے لیے ایسی ہی ہے. جو انسان کو دیا جا رہا ہے انسان، وہ بھی تیرا نہیں ہے. جو تجھ سے لیا جا رہا ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے. سارا کا سارا پروردگار متعال کا ہے. بس کیوں تو ملنے پر خوش ہو جاتا ہے، چلے جانے پر افسردہ ہو جاتا ہے؟ ہاں، جو تجھے خدا نے دیا ہے یہ امتحان ہے، کیشیئر کا امتحان ہے نا. جو پیسہ جمع ہوا ہے وہ صحیح طرح سے آگے، جو پیسہ چلا گیا ہے اس کی رسید سنبھال کے رکھے، بعد میں پوچھا جائے گا. بس کسی کو دے کر امتحان لیا جا رہا ہے، کسی سے لے کر امتحان لیا جا رہا ہے. اگر اس ساری کائنات کو انسان اسی نگاہوں سے دیکھے کہ یہ سارا کو جو کچھ میرے پاس ہے امانت کے طور پر ہے، تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ جائے گی، پھر کس بات کی خوشی منائے گا انسان؟ اور یاد رکھیں، جب ملنے پر خوشی ہوتی ہے نا تو جانے پر افسوس ہوتا ہے. اگر ملنے پر خوشی نہیں ہوگی، کبھی بھی جانے پر افسوس نہیں ہوگا. جب جانے پر افسوس نہیں ہوگا تو کبھی بھی انسان اس دنیا کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھائے گا، اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے جو دیا جا رہا ہے یہ بھی امتحان کی وجہ سے، جو لیا جا رہا ہے یہ بھی امتحان کی وجہ سے. ابو طلحہ انصاری، شاید بہت سارے عزیزوں نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن چونکہ موقع اور مناسبت کے ساتھ ہے لہٰذا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. رسول کا صحابی، رسول کا چاہنے والا، ایک انسان کے لیے، ایک عبد کے لیے خیر و برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ قرار دیا گیا ہے کہ پروردگار متعال اسے ایک ایسی پاکیزہ زوجہ عطا کرے جو اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مددگار ہو. خدا سے دعا کیجیے، کہیں گے مولانا صاحب شادی ہو گئی ہے، ابھی بھی دعا کیجیے، تو خدا تبدیل کرنے والا ہے. اور فقط یہ دعا آپ سے تعلق نہیں رکھتی، ان سے بھی تعلق رکھتی ہے، وہ بھی دعا کریں، خدا ہمیں ہمارے قلوب کو بھی بہتر کرنے والا ہے. یہ خدا بند متعال کی جائے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا کسی بندے کے ساتھ نیکی چاہتا ہے اسے پاکیزہ زوجہ دے. ابو طلحہ انصاری، انسان گناہ کی طرف یقین جانیے نہیں جائے گا، اگر دنیا کو اس نگاہ سے دیکھے کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی دنیا پرستی کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. جو دیا جا رہا ہے بھائی میرا اپنا نہیں ہے، گھر میرا اپنا نہیں ہے، گاڑی میری اپنی نہیں ہے، بچے میرے اپنے نہیں ہے، بینک بیلنس میرا اپنا نہیں ہے، امتحان کا طریقہ کار ہے بابا، یہ امتحانی پیپر ہے. جو لیا جا رہا ہے خوب لے لے، میرا تھوڑی تھا، جس نے دیا تو اس نے واپس لے لیا، نو ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ انسان اسے اپنا سمجھ بیٹھا ہے، جب اپنا سمجھ بیٹھا ہے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتا ہے، جا رہا ہوتا ہے تو اسے پریشانی ہوتی ہے، کسی طرح روکنے جاتا ہے راہ راستے بھٹک جاتا ہے. ابو طلحہ انصاری، بچہ، بہت زیادہ محبت، وقت آخر، زوجہ نے دیکھا اگر اس عالم میں اس کا انتقال ہو گیا تو جزا و فضا کرے گا, ممکن اس کی زبان پر ناذبہ کلمات آ جائے, کسی بہانے سے اسے ختم مرتبہ کی خدمت میں بھیج دیا, یہاں بچے نے دم توڑ دیا. بچے کو کپڑے میں ڈال کر تمام گھر والوں سے یہ بیان کر دیا گیا کہ کسی نے بھی ابو طلحہ انصاری کو اس بات کی خبر نہیں دی. ابو طلحہ انصاری واپس پلٹے. یہاں زوجہ نے کھانے کا انتظام کیا, میرے بچے کی خیر, بچہ سو رہا ہے آرام کر, اپنے آپ کو معطر کیا, اپنے آپ کو مزین کیا, شوہر کے خوشی کے اسباب فراہم کیے. یہاں شوہر کے چہرے پر خوشی دیکھی, وہاں کہا اے ابو طلحہ مجھے سے اتنا بتا دو, اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور پھر ہم سے واپس لے لے تو آیا دیتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی افسردگی ہوگی, کوئی پریشانی لاحق ہوگی؟ نہیں, ہاں خدا نے بچہ بطور امانت دیا تھا. زوجہ کی اس معرفت کو دیکھ کر ایک مرتبہ یہ شخص خود مومن ہے, مرتبہ کھڑا ہو گیا, حوصل کیا, دو رکعت نماز پڑھی, ختم مرتبہ کی خدمت میں پہنچا. پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اس طرح کا ماجرا ہوا, ختم مرتبہ کے ہاتھ خدا بندے متعال کی بارگاہ میں بلند ہوئے, اے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میری قوم اور میری امت میں سے بھی ایک ایسی خاتون کو قرار دیا کہ جو بنی اسرائیل کی ایک صبر کرنے والے خاتون کی مانند ہے. اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ لوگوں نے پوچھا, کہا وہاں پر بھی کچھ اسی قسم کا ماجرا ہوا تھا کہ گھر میں دعوت تھی, دونوں بچے کھیل رہے تھے, کنویں میں گر گئے, زوجہ نے کہا کہ شوہر کو پتہ نہیں چلنے پائے, لہٰذا انہیں بچوں کو کپڑے میں لپیٹ کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا, اچھی طرح سے دعوت کا انتظام کیا. بعد میں جب شوہر نے پوچھا بچے کہاں ہیں, پہلے شوہر کی خوشی کے اسباب فراہم کیے اور پھر آخر میں جب پوچھا بچے کہاں ہیں, کہا کمروں میں, یہاں بچوں کو آواز دی, بچے دوڑتے ہوئے خود ہی تک چلے آ گئے اور زبان پر اس زوجہ کے یہ جملے آئے, پروردگار متعال کی حمد ہے کہ جس نے میرے صبر کا ثواب مجھے اس طرح سے دیا کہ میرے مردہ بچے زندہ ہو گئے. جو اگر یہی کہتی ہے دنیا کی نسبت سے میری اور آپ کی پیدا ہو جائے, پھر اس مال و دولت کے لیے آیا اس طرح سے میں اور آپ بھاگیں گے جس طرح سے بھاگ رہے ہیں؟ کچھ وقت نہیں بلکہ بہت زیادہ وقت اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لگائیں گے. مقدوع مقارب الاخلاق میں میرا چوتھا امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جملے ارشاد فرماتا ہے, اے میرے پروردگار جو میرے رزق کے ذرائع ہیں نا, انہیں ایسے طریقے سے مجھے فراہم کر دے من حیث لا احتسب, جو میرے گمان میں بھی نہیں. کیوں رزق و روزی ایسے طریقے سے چوتھا امام تقاضا کر رہا ہے؟ تاکہ جو میرا وقت بچ جائے اس سے میں اپنی آخرت کو آباد کرتا ہوں, تاکہ جو میرے پاس وقت بچ جائے اس سے میں اپنی آخرت سوار ہوں. آج کا انسان یہ دعا مانگنے کو تیار نہیں ہے, تھوڑے سے رزق پر اکتفا کرنے کو تیار نہیں ہے. اسے بارہا بتا دیا جائے کہ بھائی جس علی کو تو چاہتا ہے, جس علی سے محبت کرتا ہے, اس علی کے الفاظ ہیں, رزق مقدر کر دیا گیا, لکھ دیا گیا, اتنا ہی ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا جتنی بھی تو کوشش کر لے. بس اپنی زندگی کا ایک چوتھائی وقت, زیادہ سے زیادہ ایک تہائی وقت نکال, رزق کی تلاش کر, اس کے سلسلے میں سوچ, بہتر سے بہتر پلاننگ کر, بہتر سے بہتر پروگرامنگ کر, اللہ سے دعا کر کہ تجھے 8 گھنٹے میں ملنے والا رزق 4 گھنٹے میں دے دے. نہ کہ اس لیے کہ بقیہ وقت تو فالتو گزارے, بلکہ اس لیے کہ بقیہ وقت سے بہتر استفادہ کرے, اپنی آخرت کو آباد کرے. کیوں آج کا مسلمان اس قدر پریشانی میں مبتلا ہے؟ 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں وہ رزق و روزی کی تلاش میں. اس لیے کہ میں اور آپ سوچنے کو تیار نہیں ہے, میں اور آپ کانے ہونے کو تیار نہیں ہے. انسان جب حریص ہے تو سمجھتا ہے کہ میں جب زیادہ کوشش کروں گا مجھے زیادہ مل جائے گا. پروردگار متعال کہہ رہا ہے یہ قانون غلط ہے, زیادہ کوشش سے زیادہ نہیں ملے گا, اتنا ہی ملے گا جتنا ہم چاہیں گے. اور جو مصیبت ہم نے تیرے حق میں لکھ دی وہ تیرے مصیبت آئے گی, تو کتنی بھی کوشش کر لے مصیبت سے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. بس ملنے پر خوش نہیں ہو, چلے جانے پر افسوس نہ کر, دونوں تیرے طریقے امتحان, ایک دوسری علامت اور آپ کی زحمت تمام. بس پہلی علامت اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ دنیا کی, اور واضح طور پہ میں آپ سے کہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ کی بات کیا کہوں, 2 کروڑ کیا, 2 لاکھ کیا, 20,000 کیا, 2,000 روپے کے کھو جانے کا غم اور 2 رکعت نماز صبح کے چلے جانے کا غم, انسان خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ دنیا کی محبت کتنی ہمارے دلوں میں بھری. 2,000 کا غم زیادہ ہے, 2 رکعت نماز کا غم واقعی بہت کم ہے. آخرت انسان کی اس طرح سے برباد ہوتی چلی جائے انسان کو افسوس نہیں ہوتا, دنیا تھوڑی سی برباد ہو جائے اس کے ماتھے پر شکنے آ جاتی ہے. والیے کے پروردگار ان سارے طریقوں سے انسان کا امتحان لے رہا ہے. خدا کہتا ہے میرے بندے میری محبت کا طریقہ کار ہے, تو میری محبت سے جھگڑا مت کر. تو میری محبت ہے کہ جب دیکھتا ہوں کہ تیری مجھ سے قربت امیری میں ہے تو تجھے ثروت مندی دے دیتا ہوں, جب دیکھتا ہوں کہ تو مجھ سے اسی وقت قریب رہے گا جب غریبی کے ساتھ رہے تو تجھے غربت کے عالم میں رکھتا ہوں. خدا پر اعتماد کر, دوسری علامت اور آپ کی زحمت تمام. دوسری علامت رضوان کرامی یہ ہے, کیونکہ آج تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ مجلس شروع ہوئی تھی, لہٰذا آپ اجازت دیں گے کہ میں 5-7 منٹ اور پڑھ دوں. درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. دوسری کہ جس کے ذریعے سے انسان یہ چیک کر سکتا ہے کہ میں دنیا کے مرض میں، دنیا کی محبت کے مرض میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں. یہ معصوم کے جملے ہیں. یہ دیکھو کہ نعمتوں کی نسبت سے جو تمہیں حاصل ہیں تمہارے اندر شکر کا جذبہ کتنا ہے، کتنا تم خدا بندے مطالعہ کا شکر بجا لا رہے ہو. جتنا تم شکر بجا لا رہے ہو سمجھ جاؤ اتنا تم خدا بندے مطالعہ سے محبت کرتے ہو، اتنی ہی کم. یعنی مثلا ادھر جو لیول ہے اس کے برعکس لیول جو ہے دنیا کی محبت کا ہے، لیکن اگر شکر کا لیول بہت کم ہے یہ خطرے کی علامت ہے. اور یقین جانیے ہمارے پاس شکر چلا گیا. انسان فقط یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کیا کچھ ہے. جب شکر انسان کے پاس سے چلا جائے یہ انسان سمجھ لے کہ دنیا کے محبت کے مرض میں مبتلا ہے. داؤد نے سوال کیا، اے پروردگار واقعاً جب اس روایت کو میں نے خود نے پڑھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے خداوند متعال سے دعا کی، اے پروردگار ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہماری معرفت بھی ایسی ہو جائے. داؤد نے سوال کیا، پروردگار مجھے بتا کہ میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں میرا قرین کون ہوگا. بتایا گیا جاؤ فلاں جگہ پر تمہارا پڑوسی موجود ہے. کہاں میں پہنچا دیکھا گھر جو ہے وہ حسیر چٹائی پر مشتمل اس سے بنایا ہوا گھر ہے. گھر والوں نے بتایا وہ باہر گیا ہوا ہے، لکڑیاں کاٹنے گیا ہوا ہے. کہا ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کر آیا. اب بہرحال نقل بالمعنی ہے، تمام الفاظ دقیقاً میں روایت آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر پاؤں گا، مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لکڑی داؤد نے دور سے دیکھا، اچھا اپنے ساتھ اپنے بیٹے سلیمان کو بھی لے کر چلے کہ آؤ بیٹا تم بھی ساتھ چلو. لے کر چلے، دیکھا دور سے آ رہا ہے، لکڑیوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے آیا، لکڑیوں کو زمین پر رکھا، پروردگار متعال کی حمد بجا لائی، اور اس کے بعد زبان پر یہ جملے آئے، من یشتری منی طیبا بطیب، میرا حلال مال کون حلال پیسے سے خریدنے والا ہے، کون ایسا ہے جس کے پاس حلال پیسے ہیں تاکہ اس حلال مال کو خریدے. پہلے سے کہہ رہا ہے اگر حرام پیسہ ہے تو میرا حلال مال نہ خریدنا. بہرحال اس کے اثرات ہیں. داؤد کہنے لگے میں نے دیکھا کہ کسی نے آیا، اس سے بات چیت کی، مال خریدا، لے کر چلا گیا. میں اور میرے بیٹے یعنی سلیمان آگے بڑھے، اسے سلام کیا، ہم نے سلام کیا. اس نے کہا کہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، چلے میرے ساتھ میرے گھر پر. ہم ان کے ساتھ ان کے گھر پر جانے لگے. راستے میں اس نے یہ دیکھا کہ مہمان ساتھ ہیں، ان کی کچھ پذیرائی کرنی ہے، لہذا کچھ گندم خریدا کسی انسان سے جو وہاں پر بیچ رہا تھا. جب گھر پہنچے، اچھا اس گندم کو پرانا زمانہ ہے، آج کی طرح سے تو نہیں ہے کہ آٹے کی صورت میں، پہلے پتھروں میں رکھا، اسے آٹا بنایا. آٹا بنانے کے بعد اسے گوندا، یعنی پہلے اسے گندم کو پیسا، پیسنے کے بعد اسے جب وہ آٹے کی شکل میں آ گیا تو اسے گوندا. گوندنے کے بعد آگ جلائی ایک طرف سے لکڑیوں پر، تو روٹی کا خمیر اس پر رکھا، ان سے آ کر باتیں بھی کرنے لگا. جب روٹی تیار ہوگی نمک لے کر روٹی کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھا ان کے سامنے. اب یہ روایت کے جملے، دو زانو ہو کر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد کچھ مقدار نمک، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، خداوند متعالکہ کی حمد بجا لائی، ثم فعل ذلک باخرى فاخرى، کچھ مقدار میں نوالے تناول کیے، ثم اخذ الماء، پھر پانی پیا، وحمد اللہ تعالی، اور اللہ کی حمد بجا لائی، وقال لک الحمد. اب یہاں سے جو جملے ہیں بہت قیامت ہے. اب سنیے کتنا چھوٹا معمولی سا کام ہے، میں اور آپ اپنی زندگی میں روزانہ بجا لاتے ہیں، جاتے ہیں آفس، جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، کام کاج کرتے ہیں، دوبارہ گھر پلٹ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. لیکن پہلے تو بہت سارے انہی امور میں ہمارے پاس حمد نہیں ہوتی، پھر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس مقام پر پروردگار متعال نے درود بھیج دیجئے محمد علی محمد. ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سارے پروسیجر میں کیا کیا انسان نے پایا. اب یہ سنیے، اس کی معرفت سنیے، تبھی تو اتنا بڑا درجہ ملا. کہنے لگا لک الحمد یا رب، اے میرے پروردگار تیری ہم. اب سنیے سارا ماجرا ہو چکا ہے، اب اس کے الفاظ کو سنیے. منزل الذی انعمت علی واولیت مثل ما اولیتنی، کون ہوگا کہ جس نے اتنی نعمتیں پائی جیسی نعمت اے میرے پروردگار تو نے مجھے دی. کیا دیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں دیا تھا، لیکن معرفت دیکھے، اے میرے پروردگار کون ہوگا اس شخص کی مانے کہ جس پر تو نے اتنا کرم کیا ہو. کیسے؟ اس تحس کا بدن ہی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے صحیح و سالم بدن دیا، صحیح و سالم سماعتوں سے نوازا، بہترین آنکھیں دی جن کے ذریعے سے میں دیکھ سکوں، صحیح و سالم مجھے اعضاء و جوارے دیے. وہ کموئی سے نہیں، اے میرے پروردگار اس کے بعد تو نے مجھے قدرت دی، یہاں تک کہ میں ایک درخت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہ جسے نہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا، نہ جس کی زراعت میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، نہ جس کی حفاظت میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، سارا کا سارا اس درخت کو کی نشرمت تو نے خود بجا لائی تھی میرے پروردگار. پھر اس کے بعد کہنے لگا ہے میرے پروردگار، اس درخت کی لکڑیوں کو کاٹ کر میں نے اپنے لیے رزق حاصل کیا، اور اس میں بھی صرف اور صرف تیرا کمال ہے، میرا کیا کمال ہے؟ وَأَعَنْتَنِي عَلَىٰ قَطْعِهِ وَحَمْلِهِ، اس کے بعد تو نے میری مدد کی کہ میں ان لکڑیوں کو کاٹ سکا، ان لکڑیوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا سکا، اس کے بعد لے آیا میں اسے بازار میں، وَسُقْتَ إِلَيْهَا مَنْ اشْتَرَاهُ مِنِّي، تو نے بھیج دیا ایسا آدمی کہ جس نے آ کر اس لکڑیوں کو مجھ سے خرید لیا۔ تمام افراد اس بات کا اقرار کریں گے جو دکانوں پر کام کرتے ہیں کہ کتنی بھی ان کی کوشش ہو وہ ایک کی ایک طرف رہ جاتی ہے، مشتری اور کسٹمر پروردگار متعال ہے جو ان کی دکانوں پر بھیجتا ہے۔ یہ کتنی بھی کوشش کر لیں، یہ کتنی بھی اپنی دنیاوی اعتبار سے اب حربے آزما لیں، لیکن اگر اس نے نہیں خریدنا ہے وہ چلا جائے، اور بساؤ کا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں خریدنے والا ہے وہ خرید کر چلا جاتا ہے۔ بس مشتری اور کسٹمر کے دل میں اس بات کو ڈالنے والا کہ یہ مال خریدے میں نہیں ہوں، پروردگار متعال کے ساتھ، اے میرے پروردگار تیرا شکر۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگا، پھر میں نے اس پیسے سے کھانا خریدا کہ جس کھانے کو، جس گندم کو بھی میں نے نہیں اگایا تھا، اس میں کسی قسم کی میں نے سختی برداشت نہیں کی تھی، اور اے میرے پروردگار پھر اس کے بعد تو نے میرے لیے پتھر کو مسخر کیا کہ جس پتھر کے ذریعے سے میں نے اس گندم کو آٹا بنایا، اے میرے پروردگار میرے لیے تو نے آگ کو مسخر کیا، اسے میری اختیار میں دیا کہ جس کے ذریعے سے میں نے اس آگ پر روٹی کو بنایا، اور اے میرے پروردگار اس کے بعد تو نے مجھے بھوک دی کہ جس بھوک کی وجہ سے میں اس کھانے کو کھا سکا، اور اب جو مجھے طاقت ملی ہے اس کے ذریعے سے میں تیری اطاعت کروں گا، فلک الحمد حتا ترضا وبعد الرضا ثم بکا بکا ثم بکا بکا عن عالیہ، بس خداوند متعال تیرے لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد زور زور سے زارو قطار یہ لکڑہارا رونے لگا۔ بس اس لمحے کو دیکھ کر داؤد کی زبان پر یہ جملے آئے، اے میرے بیٹا سلیمان، یا بنیا یحق لمثل ھذا العبد الشاکر، اس جیسا بندے شکر گزار حق رکھتا ہے کہ اسے جنت میں داؤد کا پڑوسی قرار دیا جائے۔ اے بندے مومن، تجھے زندگی میں ملنے والی کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس سے تو غافل ہے کہ اسے خداوند متعال نے تجھے عطا کیا ہے۔ شبِ رسد کے انسان اس کا احساس کرے اور پھر خداوند متعال کا شکر بجا لائے۔ جب انسان ایسے ہو جائے گا تو تھوڑی سی دنیا پر بھی قناعت کر لے گا، تھوڑی سی دنیا بھی اس کے لیے بہت ہو جائے گی۔ اسی لیے علی فرماتے ہیں متقی کو دنیا میں وہ ساری لذتیں مل جاتی ہیں جو ایک غیر متقی حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ بڑے بنگلے میں رہ کے لذت اٹھا رہا ہوتا ہے، جھوپڑی میں رہ کر بھی وہی لذت اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ دونوں آخرت کے میدان میں آئیں گے وہ اس کے ہاتھ خالی ہوں گے، اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں گے۔ آئیے خداوند متعال سے دعا کرے، خداوند متعال سے تقاضا کرے، اے میرے پروردگار ہم ناشکرے بندے ہیں، اے میرے پروردگار جو نعمتیں تو نے ہمیں اتنی عطا کی ہیں، جو ان گنت نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کرتے، ہم فقط اسی بات کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملا یہ نہیں ملا۔ میرے پروردگار آج کی رات ماہ مبارک رمضان کی اس رات ہمیں بخش دے، ایک عنوان ہمارے پاس ایسا ہے جس کی بنا خطوں میں حسمت بخش دے، ہم کچھ نہیں ہیں میرے پروردگار، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، محب فاطمت الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، اس محبت میں پروردگار جھوٹے نہیں ہے۔ جب قیامت ہوگی پانچواں امام اپنے چاہنے والے سے کہتا ہے اپنے دل کو منور کر خداوند متعال کی بارگاہ میں، چاہنے والے تو یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ کیا مقام ہے، سن پوری روایت کو میں نے مختصر کیا۔ جب قیامت آئے گی جہاں اولو العزم پیغمبر ہوں گے، اہم معصومین ہوں گے، تمام اوصیاء ہوں گے، ایسے مقام پر ایک مرتبہ ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا، اے لوگوں اپنی آنکھیں جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے جو چاروں جانب سے ملائکہ کی جھرمٹ میں ہوگی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے لوگوں آنکھیں جھکا لو، یہ قیامت اور محشر کا عالم ہے، کوئی مدینہ نہیں ہے کہ بی بی پر یاد کرتی رہے، بی بی چلاتی رہے، بی بی کہتی رہے ارے اس گھر میں میں رہتی ہوں، لیکن یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے اس گھر کو جلا دیا، سارے کے سارے لوگ اپنی آنکھیں جھکا لیں گے، ایسے عالم میں شہزادی کی سواری چلے گی احترام کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچے گی۔ جب بی بی جنت کے دروازے پر پہنچے گی تو پہنچنے کے بعد پروردگار متعال کی طرف رخ کرے گی اور کہے گی، اے میرے پروردگار میں تیری بندی اور کنیز یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیری بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے۔ اس وقت پروردگار کہے گا، اے شہزادی، اے میری کنیز خاص، اس محشر پر نگاہ کر، جو بھی تیرا چاہنے والا یا تیری اولاد کا چاہنے والا ہے اس کی شفاعت کر لے، اسے اپنے ساتھ جنت لے کر چلی جا۔ ایک مرتبہ شہزادی محشر کی جانب رخ کرے گی، روایت کے جملے، جس طرح سے پرندہ اچھے اچھے دانوں کو برے دانوں سے جدا کرتا ہے، شہزادی اسی طرح سے اپنی اور اپنے آل کے چاہنے والوں کو جدا
کر لے گی, یہ سب مل کر جانے لگیں گے. ایک مرتبہ ان کے دلوں میں پروردگار یہ خیال ڈالے گا, یہ ایک مرتبہ خدا کی طرف رخ کر کے کہیں گے اے پروردگار وہ تو شہزادی کی عظمت تھی, کچھ ہمیں یہ بھی بیان کر دے جو شہزادی کا چاہنے والا ہو اس کی کیا عظمت ہوتی ہے. ایک مرتبہ پروردگار کہے گا اے فاطمہ کے چاہنے والوں رک جاؤ, محشر کی طرف رخ کرو, جس کسی نے تمہیں اس لیے پانی پلایا کہ تم فاطمہ کے چاہنے والے تھے, جس کسی نے تمہیں لباس پہنایا فاطمہ سے محبت کی وجہ سے, جس نے تمہاری حیبت اس لیے نہیں کی کہ تم فاطمہ کی کو چاہتے تھے, فاطمہ کی محبت اپنے دلوں میں لیے ہوئے تھے, ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ. میرا پاس ہوا امام کے سوائے کافر کے, سوائے شک کرنے والے کے اور سوائے منافق کے اور کوئی بات ہی نہیں رہے گا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا شہزادی قیامت میں تیری کیا عظمت, قیامت میں تیرا کیا مقام. لیکن روز عاشور لا یوم کا یوم کا یا ابا عبد اللہ اسی فاطمہ کا لخت جگر ہے, گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی, کوئی نہیں ہے جو اس غریب حسین کی.
الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی زندگی میں سے کچھ وقت علوم آل محمد کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں یہ رزق مادی ایسے مقام سے فراہم کر دے جس کی ہمیں امید بھی نہ ہو, تاکہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت تیری عبادت میں اور اپنی آخرت کے سنوارنے میں لگاتے رہیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, جو اولاد کے سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کے رزق مادی و معنوی و طیب و حلال میں وسعت عطا فرما. دنیا کی ہر وہ نعمت اے پروردگار جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے ہمیں عطا فرما. دنیا کی ہر وہ نعمت چاہے وہ اولاد اور مال جیسی نعمت ہی کیوں نہ ہو, اگر ہمارے تجھ سے دوری کا باعث بن رہی ہو ہم سے جلد از جلد چھین لے. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کے درجات عالی ہیں اور بھی بلند فرما. اے میرے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان آباد ہے اور کچھ فطرت انسان سے برسر پیکار ہے, علل خصوص شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار انہیں ان کے دشمنوں پر نصرت و کامیابی و فتح و کامرانی نصیب فرما. اے پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کو مہربان رحمت کرنے والے حکمران عطا فرما, جو ہم پر رحم نہ کرے انہیں ہم پر مسلط نہ فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم